امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھے گا. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور جہاں جہاں مومنین عزادار موجود ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوا عليه وسلم. حضرت محترم، عرض کیا تھا کہ دین اس قدر اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کی خاطر، اس کی تبلیغ کی خاطر اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی خاطر 124,000 انبیاء کو بھیجا اور ان کے اوصیاء اور ان کے جانشینوں کو معین فرمایا جو اس دین کے محافظ تھے، مبلغ تھے اور اس دین کو صحیح و سالم انداز سے آگے پہنچانے والے تھے. تو جانے کے ربی، دین مبین اسلام جو آخری دین ہے، اس کے بعد نہ کسی دین نے آنا ہے، اور اس دین کی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کے بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے، اور اس دین کا جو نبی ہے وہ بھی نبی آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. تو زن محترم، اس دین کے لیے جس کے بارے میں خود رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تحریف کا شکار ہوگا، اس کا صرف نام رہ جائے گا، باقی چیزیں سب تحریف کا شکار ہو جائیں گی. تو ہم نے سوال کیا تھا کہ پھر کون ہے جو اسے تحریف سے بچائے گا، جو آخری دین ہے اللہ کا، اسے کیسے محفوظ رکھا جائے گا، اللہ نے کوئی انتظام کیا یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس دین کے محافظ ہیں. تو زانی گرامی، سوال کا جواب آپ سب کو معلوم ہے، آل محمد کے چاہنے والے سب جانتے ہیں زانی گرامی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری تاریخ میں اکثر لوگوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، نبی کے حکم کو قبول نہیں کیا، غدیر کا انکار کیا گیا، دعوت ذوالعشیرہ میں ہونے والے اعلان کا انکار کیا گیا، بستر بیماری پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجے محمد والے محمد، رسول اللہ جب بستر وفات پر جب قلم دوات مانگتے ہیں، قلم کتاب مانگتے ہیں، تو اس وقت قلم کتاب نہیں دیا جاتا. رسول کیا لکھنا چاہتے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے سب جانتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے مورخین نے لکھا کہ اس وقت میں کہنے والے نے کہا کہ رسول کو قلم اور کتاب نہ دینا، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں رسول کی تحریر کی ضرورت نہیں، رسول کی وصیت کی ضرورت نہیں، رسول کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو ذرا گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم توہین رسالت کی بات کرتے ہیں تو تاریخ میں توہین رسالت کا آغاز کہاں سے ہو؟ کہاں سے توہین رسالت کا آغاز ہو؟ کہ رسول فرما رہے ہیں قلم کتاب لے آؤ، ایک ایسا صحیفہ لکھ دوں، ایک ایسی وصیت کر دوں کہ اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے درمیان اختلاف نہیں پڑے گا۔ لیکن اذان گرامی وہاں موجود لوگ کہہ رہے ہیں انہ لیہجر، رسول اللہ پر بیماری کا غلبہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر صحابہ کے دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک کہتا ہے کاغذ قلم لے آؤ، دوسرا کہتا ہے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا شور مچتا ہے۔ زنگرانی ہمارے گھروں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو شور نہ مچانا، بیمار ہے، اذیت ہوگی اسے۔ لیکن رسالت ماں کی اذن گرامی کس طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہے، دو گروہ بن جاتے ہیں، چیخ پکار پکار مچ جاتی ہے، اور وہاں پہ رسالت ماں ارشاد فرما رہے ہو قوم انی، اٹھو جاؤ میرے پاس سے۔ جملے لکھے اذن گرامی، تاریخ نے جملے لکھے، فقط شیعوں نے نہیں لکھے، اہل سنت نے بھی لکھے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قوم انی، یہاں سے چلو اٹھو، تم نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا آخری وقت میں۔ گرامی جب ہمارے گھر سے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بزرگوں کو سلامت رکھے، ہمارا کوئی چاہنے والا بزرگ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، کسی کا دادا دادی نانا نانی، زانی گرامی جب جانے لگتا ہے، اور اس وقت میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں اس کا، ہم کہتے ہیں کہ جناب دیکھو شور نہ مچے، دیکھو آرام کا خیال رکھو، دیکھو جو وہ طلب کرے اسے دو۔ کیوں دو؟ اس لیے کہ اس کا آخری وقت ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ پوری کرو۔ تو زانی گرامی ہمیں ایک عام غیر معصوم گناہگار انسان کا حالت اعتذار میں اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ جو باعث تخلیق کائنات ہو، وہ جو بانی شریعت ہو، وہ جس کی وجہ سے تم مسلمان ہوئے ہو، وہ جو ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو زن محترم ان کا کوئی احترام نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو زن محترم بستر بیماری پر بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، توجہ میری طرف رکھیے گا، بستر بیماری پر بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری میری عترت اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبانی فرمایا بھی اور صحیفہ لکھنا بھی چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا تھا زانِ گرامی ہر نبی کے لیے، میں عرض کر چکا ہوں ہر نبی کا وصی بھی اللہ معین کرتا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی کا وصی معین کرے۔ تو زانِ گرامی اصول کافی کے اندر روایت ہے، اور آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آل محمد کے چاہنے والے کتنے بامعرفت ہوا کرتے تھے، حتیٰ خواتین جو محجبہ ہوا کرتی تھیں، گھروں میں رہتی تھیں لیکن کتنی بامعرفت اور باشعور ہوا کرتی تھیں کہ ان کو اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ اب امامت کس کے پاس ہے، اب راہبریت کس کے پاس ہے۔ لہذا اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے زانی گرامی کہ ام اسلم جو ایک مومنہ خاتون تھی، یہ مومنہ خاتون ایک دفعہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مومنہ آتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مومنہ آتی ہے ام اسلم، بوڑھی خاتون، لیکن اللہ نے اس کو بڑی طولانی زندگی عطا کی تھی۔ خدمت میں آتی ہے حضور کے، اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ موسیٰ کا جانشین ان کی زندگی میں ہارون تھا, اللہ نے ہارون کو جانشین موسیٰ قرار دیا, اور ان کے مرنے کے بعد حضرت یوشع ان کے جانشین تھے. ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ کی زندگی میں یوفنہ کو ان کا جانشین قرار دیا. تو میں باقی انبیاء کی ہسٹری بھی جانتی ہوں, آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہر نبی کا جانشین اس کی زندگی میں معین ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. تو یا رسول اللہ آپ کا جانشین کون ہے؟ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ بصیرت ہے ذان گرامی, بصیرت یہ معرفت ہے کسی مومن یا مومنہ کی کہ اسے آئندہ کا خیال ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا. ذان گرامی تاریخ میں ایسے بہت انگوش شمار لوگ پائے گئے کہ جو اتنی معرفت رکھتے تھے, آگے کی سوچتے تھے. لوگ تو فقط آج کی سوچتے ہیں, کل کی سوچتے ہی نہیں. تو ایک دفعہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی, درود بھیجو محمد والے. اس مومنہ کی حوصلہ افزائی کی, مومنہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور اس سوال کا جواب یہ ہے. ایک دفعہ زمین پہ پڑی ہوئی کنکریوں کو اٹھایا, انہیں ہاتھ سے مسلا, اور مسلنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا خمیر بنایا, اور اس کے اوپر اپنے انگوٹھی کی مہر لگا کر کہا کہ جو بھی یہ معجزہ انجام دے گا وہی محمد رسول اللہ کا جانشین ہوگا. یوم اسلم مومنہ بڑے خوش ہو جاتے کہ بھئی یہ تو بڑی اچھا نشانی ہمیں پتا چل گئی. کیا بھئی جس کو بھی ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ وہ جانشین نبی کون ہے, تو جو بھی یہ معجزہ انجام دے سکے بس وہی نبی کا جانشین ہے. بس یہ مومنہ معرفت تو رکھتی تھی. ایک دفعہ یہاں سے نکلتی ہے, رسول کی خدمت سے نکلتی ہے, اور خدمت اقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں پہنچتی ہے. مولا کی خدمت میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ یا علی, ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانشین ہیں, جو انبیاء کے جانشین ہیں, ان کا جانشین کون ہے؟ ایک دفعہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اللہم صلی اللہ ام اسلم کو مسکرا کر دیکھا, زمین سے کنکریاں اٹھائیں, اسے مسلا ہاتھ سے, اس کے اوپر پانی ڈالا, اور ایک دفعہ اپنی انگوٹھی کی مہر سے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی جانشین ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, علی ابن ابی طالب ہے. درود بھیجو محمد والے محمد. یہ مومنہ یہاں سے نکلتی ہے, دیکھیں کتنی فکر ہے اسے کہ بھائی علی کا جانشین کون ہے. مولا علی کے پاس سے نکلتی ہے, امام حسن مشتبہ کے پاس آتا. اللہ اکبر. دیکھو لائن پتا ہے اسے کہ یہ نور کا سلسلہ کیا ہے, ایک کے بعد کون سا نور ہے کہ جو اس کا جانشین ہو سکتا ہے. حضرت عربس امام حسن مشتبہ کے پاس آئی, ایک دفعہ وہی دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا, ہر نبی کا جانشین ہوتا ہے. میں مولا علی کے پاس گئی تھی, مجھے یقین ہو گیا کہ علی نبی کا جانشین ہے, تو اب میرا سوال یہ ہے کہ علی کی شہادت کے بعد اب کون علی کا جانشین ہوگا. امام نے مسکرا کر دیکھا, زمین سے کنکریاں اٹھائیں, ہاتھوں سے مسلا, پانی ڈالا, خمیر بنا کر ایک دفعہ انگوٹھی کی مہر لگا کر کہا میں ہی علی کا جانشین. مومنہ بھی بڑی بے چین تھی, اسے بھی چین نہیں آیا کہ بھائی امام حسن کا بھی تو کوئی جانشین ہونا چاہیے نا. دیکھیں جستجو دیکھیں اللہ نے کہا یہ مومن اور مومنہ کے اندر یہ دینی جستجو ہونی چاہیے. ولایت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. یہاں سے نکلی گئی خدمت اقدس ابا عبداللہ حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہنچ کر ایک دفعہ مولا سے عرض کرتی ہے مولا میں اس طرح سے امام حسن مشتبہ کے پاس گئی تھی, مجھے پتا چل گیا کہ امام حسن مشتبہ مولا علی کے بعد ان کے جانشین ہیں. میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسن مشتبہ کے بعد کون ان کا جانشین ہوگا جو جانشین نبی ہوگا. ایک دفعہ مولا حسین نے مسکرا کر دیکھا, زمین سے کنکریاں اٹھائیں, اسی عمل کو دوہرا کر کہا کہ بی بی جاننا چاہتی ہو تو میں ہی جانشین حسن مشتبہ. درود بھیجے محمد والے محمد پر. واقعی کربلا کے بعد یہ بی بی موجود تھی. مولا حسین کی شہادت کے بعد یہ بی بی آئی ہے مولا سید سجاد کے پاس اور یہی سوال کیا کہ حسین شہید ہو گئے, کون حسین کا جانشین ہے؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں علی ابن الحسین. میرے مولا نے ایک دفعہ زمین سے کنکریوں کو اٹھایا, اسی عمل کو انجام دے کر کہا میرے بابا حسین ابن علی کا اگر کوئی جانشین ہے تو میں غریب سید سجاد. اللہ اکبر. تو ذالک رحمی یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ جانشین نبی کا ہونا ضروری ہے اور ایک تسلسل ہے, یہ سلسلہ تو ذہب ہے, یہ سونے کی ایک لڑی ہے جو ایک کے بعد دوسرا امام, ایک نور کے بعد دوسرا نور, ایک تسلسل ہے تا قیام قیامت. دین یاد رکھیے گا لاوارث نہیں ہے. اگر دین فقط کتاب کا نام ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی توریت کو نازل کر دیتا, ہاں انجیل کو نازل کر دیتا, موسیٰ اور عیسیٰ کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت تھی بھئی؟ آسمان سے کتاب نازل کر کے کہتا ہدایت لے لو. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے, اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہدایت انسان کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کتاب ہدایت نازل نہ ہو اور ساتھ میں کتاب ہدایت کا ہادی نازل نہ ہو. کتاب ہدایت بھی ہونی چاہیے, کتاب کو بیان کرنے والا بھی ہونا چاہیے. فقط کتابیں پڑھ کے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا اذان گرامی جب تک کوئی اس کتاب کو بیان کرنے والا ہادی نہ ہو. لہذا ہر آسمانی کتاب کے ساتھ اللہ نے ایک نبی کو بھیجا ہے, نبی کو مبعوث کیا ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ نبی مکرم کے بعد انسانیت اگر ہدایت لینا چاہے گی تو وہ فقط کتاب خدا سے ہدایت لے سکے گی؟ نہیں. قانون خدا یہ ہے کہ اگر آسمانی کتاب ہدایت دینے والی ہے تو ہدایت دینے والا ایک امام بھی ہونا چاہیے. یا تو اس لیے ذالک گرامی ہمارے یہاں فرق ہے نا, مکتب امامت اور مکتب خلافت میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دنیا کی خلافت کرتا ہے, مسند حکومت پر بیٹھتا ہے اور حکومت چلاتا ہے. یہ جو کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, یعنی دنیاوی معاملات میں حکومت کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں مکتب امامت میں امام فقط دنیا کی حکومت کا حاکم نہیں ہوتا بلکہ آخرت کی حکومت کا بھی حاکم امام ہوتا ہے. عالم برزخ میں بھی, نہ صرف دنیا میں بلکہ عالم برزخ میں بھی
جس چیز کا اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت کے بعد جو تیسرا سوال ہوگا وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوگا، امام کے بارے میں ہوگا. من امامو، آپ تلقین پڑھتے ہیں، تیرا امام کون ہے؟ اللہ اکبر. زنی گرامی، یہیں سے مجھے یاد آیا، شیخ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان وہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے استاد بہت بڑے عارف تھے، علامہ قاضی طباطبائی، جو بڑے بڑے عرفا کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں کہ نجف میں خاتون تھی، وہ خاتون دشمن علی تھی، رہتی نجف میں تھی، دشمنی علی سے کرتی تھی. کتنے گھاٹے کا سودا ہے، ہاں علی کے سائے میں رہتے، علی کی برکتوں سے رزق کھاتی ہے، لیکن علی کا کینہ دل میں رکھتی ہے. زانِ گرامی، علامہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ عورت جب اس دنیا سے گئی ہے، مر گئی، تو اس وقت میں اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، معصوم سی بچی تھی، 7-8 سال کی. اس بچی نے ضد کی، اکلوتی بیٹی تھی، باپ بھی نہیں تھا، کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اگر میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو میں بھی اس دنیا میں نہیں رہوں گی، میں اپنی ماں کے ساتھ سوؤں گی. لوگ حیران و پریشان ہوں کہ بھائی ماں مر گئی ہے، بیٹی زندہ ہے، کیا کریں؟ اتنی ضد کے مرنے کے قریب ہے. کہتی میں نے ماں کے ساتھ دفن ہونا ہے، ماں کے ساتھ سونا ہے، میرا کوئی نہیں ہے. لوگ حیران و پریشان ہو جاتے. اس وقت میں کچھ لوگ جمع ہوتے، کہتے بھائی چارہ ہی نہیں، اگر ہم نے اس کو ماں سے جدا کیا تو مر جائے گی. کہا قبر میں دفن کرتے ہیں اسے، لیکن قبر کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں تاکہ جب بچی نکلنا چاہے تو آسانی سے نکل سکے. بس رات کو اس بچی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، 6-7 سال کی بچی کو رات کو چھوڑ کر جاتے ہیں. صبح آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بچی جو 6-7 سال کی معصوم بچی تھی، اس کے سارے بال سفید ہوئے، اس کے چہرے پر جھریاں پڑی، اس کی کمر خمیدہ ہے، جیسے اس 6-7 سال کی بچی نہ ہو بلکہ 70 سال کی بڑھیا ہو. لوگ جمع ہو، حیران ہو، پریشان ہو کہ بیٹی تمہارے ساتھ کیا حال ہوا ہے، یہ کیوں تم بوڑھی ہو گئی؟ اتنی سی بچی تھی، بوڑھی کیسے ہو گئی؟ بال کیسے سفید ہو گئے؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ پریشان کیوں رہی ہو؟ مسترب کیوں ہو؟ تو وہاں پر ایک دفعہ اس بیٹی نے ماجرا سنایا. علی والے سنیں گے. کہا کہ جب رات کی تاریکی ہوئی اور آپ لوگ قبر بند کر کے چلے گئے، اس وقت میں رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ دو آگ کے بنے ہوئے فرشتے آئے. اللہ اکبر، آگ کے فرشتے بنے ہوئے آئے، ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز تھا. اسے دیکھ کر ایک دفعہ میری ماں کپ کپانے لگی، میری حالت غیر ہو گئی. بس ایک دفعہ ان فرشتوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب اللہ ہے. پھر سوال کیا من نبیوں کی، تیرا نبی کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. بس اب تیسرا سوال ہونے والا تھا، بچی کہتی کہ ایک دم سے میں نے دیکھا ایک بہت عظیم نور میری ماں کی قبر کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. اللہ اکبر. بس جیسے ہی وہ نور کھڑا ہوا، پورا قبرستان نورانی ہو گیا. بس وہاں پر فرشتے نے سوال کیا من اماموں کی، تیرا امام کون ہے؟ بس میری ماں خاموش ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. ایک دفعہ اس نور سے آواز آئی جو نور علی تھا، لستو بے امامہا، میں اس کا امام نہیں ہوں، دنیا میں اس نے میرے
میری امامت کو ٹھکرایا ہے. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ وہ فرشتے جو آگ سے بنے ہوئے تھے, آگ کا گرد ان کے پاس تھا, بس انہوں نے آسمان کی طرف اٹھایا, اب جو زمین کی طرف لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر. میں اس منظر کو نہیں دیکھ پائی, بس جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو یہ اسی منظر کو دیکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ اکبر. من امام کی, کون ہے تمہارا امام؟ قیامت کے دن بھی سوال ہونا ہے اور عالم برزخ میں بھی سوال ہونا ہے. اصلی ترین سوال ہے ذان گرامی, اصلی ترین سوال جو ہر انسان سے ہوگا, ہر مسلمان سے ہوگا. لہذا ذان محترم یہ امامت کا موضوع اتنا زیادہ اہم ہے, اس کا تعلق دین سے ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین اس وقت کامل ہوگا جب امامت کو قبول کرو گے, وَإِلَّا تمہارا دین قابل قبول نہیں ہے. ذان گرامی, اب سوال یہ ہے کہ یہ امام کون ہوتا ہے, اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں, اس کا علم کتنا ہوتا ہے؟ آئمہ علیہ السلام کا ذان گرامی علم بحر بے قرار ہے, بحر بے قرار, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یاد رکھے کیوں؟ اس لیے کہ آئمہ کا علم اللہ کے علم سے متصل ہے, اللہ کے علم سے متصل. جب اللہ کے علم سے متصل ہے تو وہ بحر بے قرار ہے, اس کو کوئی کنارہ نہیں ہے. ابو بصیر, اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو بصیر جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے, امام صادق کے شاگرد تھے, ایک دفعہ اگر سوال کرتے ہیں کہ مولا امام کی نشانی کیا ہوتی ہے, کیسے امام کو پہچانا جائے؟ وہاں امام نے چند نشانیاں بیان کی. کہا دیکھو سب سے پہلی نشانی یہ ہے, اگر تم امام کو جاننا چاہتے ہو, دیکھو نا ہر ہر امام کے کئی کئی ازواج تھیں اور کئی کئی بچے تھے, بیٹے تھے, تو اشتباہ ہو جاتا تھا بعض دفعہ کہ بھائی ان میں سے امام کون ہے, حجت خدا کون, تو لوگ سوال کرتے تھے. اگر تو ایک بیٹا ہوتا تو پھر تو معلوم تھا, لیکن ایک ایک امام کے کئی کئی بیٹے ہیں, اور بعض دفعہ ہر امام کا بیٹا جو ہے, جو بعض ہوتے تھے وہ دعوادار امامت بھی ہوا کرتے تھے, امام کے مقابلے میں اپنی امامت کا دعویٰ بھی کرنے والے ہوتے تھے. بعض لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے, بعض لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ تاریخ میں آیا, آپ نے روایات پڑھی بھی ہوں گی. تو سوال کیا ہے کہ مولا امام کی نشانی کیا ہوتی ہے, کوئی نشانی بتائیں. تو امام نے کہا دیکھو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ پچھلا امام آنے والے امام کی کو وصیت کرے, وصیت کرے کہ یہ میرا جانشین ہے. جیسے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کیا, اور امام حسن مشتبہ نے امام حسین کی اعلان کیا امامت کا. تو یہ ایک تسلسل ہے. تو ذن محترم سوال ہے کون ہے کا پہلی بات کیا ہے کہ وصیت کرے, پچھلا امام اگلے امام کی وصیت کرے. دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو بھی جس طرح کا بھی امام سے سوال کیا جائے گا بغیر وقفے کے وہ اس کا جواب دے گا, بغیر وقفے کے, بغیر سوچے وہ اس کا جواب دے گا. کہا اور کیا نشانی ہے؟ کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ امام, اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ آئندہ کی خبریں دے گا, مستقبل کی خبریں دے گا, غیب کی خبریں دے گا. کہا مولا اور کیا نشانی ہے؟ کہا ایک نشانی یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر نسل کے لوگوں کی زبان کو جانتا ہے. اللہ اکبر, دنیا کے ہر نسل کے لوگوں کی زبان کو جانتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ دنیا کے اندر کتنی زبانیں پائی جاتی ہیں, ہاں, اور تا قیام قیامت جب سے انسان خلق ہوا ہے آخر تک کتنے انسان ہیں اور کتنی زبانیں اور کتنی اقوام اور کتنی نسلیں ہیں. انڈیا ہی چلے جائیں تو آپ دیکھیں کتنی زبانیں ہیں, ہمارے ملک کے اندر کتنی زبانیں، امام ہر قوم کی زبان کو جانتا ہے، یہ ایک صفت ہے امام کی. پھر ایک دفعہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میں ابھی تمہیں نشانی دکھاتا ہوں کہ امامت کی نشانی کیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اس سے اچھی کیا بات ہے کہ میرے علم میں اور یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. اتنے میں ایک ایرانی خراسانی امام کی محفل میں داخل ہوتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے اور کچھ سوال کرتا ہے. وہ عربی زبان میں سوال کرتا ہے، ہوتا ایرانی ہے، امام فارسی زبان میں اس کو جواب دیتے ہیں. وہ حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں عربی زبان میں اس لیے گفتگو کر رہا تھا چونکہ میں سمجھ رہا تھا آپ کو عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، اس لیے میں عربی زبان میں گفتگو کر رہا تھا. امام نے کہا سبحان اللہ، اگر میں فارسی نہ جانوں تو پھر میں تجھ پر فضیلت کیسے رکھتا ہوں، تجھ پر برتری کیسے رکھتا ہوں؟ میری برتری تو اسی بات پر ہے کہ میں تیری زبان بھی جانتا ہوں اور دنیا کے ہر انسان کی زبان کو جانتا ہوں. اس کے بعد میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بصیر، یاد رکھنا امام فقط انسانوں کی زبان نہیں جانتا بلکہ پرندوں کی زبان بھی جانتا ہے، جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے، دنیا کے ہر مخلوق کی زبان امام معصوم جانتا ہے. لہذا زنی رمی یہ امامت ہے اور یہ شرف ہے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے کہ وہ آل محمد کے ماننے والے. ایک عقلی دین، ایک منطقی دین، ایک ایسا دین جس پر آپ تکیہ کر سکتے ہو، ایک ایسی راہبریت کہ جو مسلسل ہے، جو منقطع نہیں ہے کہ ایک عرصے میں تو ہوگی دوسرے عرصے میں نہیں ہے، نہیں، تسلسل ہے تا قیام قیامت. اللہ نے محافظان شریعت کا اہتمام کیا ہے، ایک کے بعد ایک امام ہوتا ہے. اور زنی عربی بس یہاں پہ اپنے سلسلے کو روک کر میں عرض کروں گا، کل 9 محرم ہیں اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے کل ہو سکتا ہے کہ نشتر پارک سے کوئی اعلان ہو. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں نشتر پارک سے، خطیب ممبر سے جو اعلان ہوگا مسنگ پرسنز کے حوالے سے، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم سن 61 ہجری میں بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج 1441 ہجری میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کل اگر حسین کے پاس ہم موجود نہیں تھے، اس زمانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، آج ہم موجود ہیں تو آج کی کربلا یہی پاکستان ہے، آج بھی ظالم اور آج بھی مظلوم موجود ہے. لہذا ہم آج بھی حسین ابن علی کی آواز پر صدائے لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ نشتر پارک سے جو اعلان ہوگا، جو بھی اعلان ہوتا ہے، ان مظلوموں کی رہائی کے لیے، ان بچوں کے والدین کی رہائی کے لیے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس آواز پر لبیک کہیں گے. جو جو لوگ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں نعرہ لگائیں گے لبیک یا حسین. جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ مومنین کی حفاظت فرمائے اور یہ عزاداری اسی طرح سے روز بروز اپنے عروج پر جائے گی انشاءاللہ. ظہور امام نزدیک ہے، بہت جلد آل محمد کے چاہنے والوں کی مشکلات دور ہوں گی. امید رکھو، انتظار فرج یہ عبادت ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل ترین عبادت امام زمانہ کا انتظار ہے. یاد رکھیں انتظار ایسا انتظار نہیں جیسے ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، جیسے بس کا انتظار کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے جناب ٹرین کب آئی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے بھائی ٹیکسی کب آئی، نہیں جانے گرا. یہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کا انتظار نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے پرانا، بلکہ یہ ایک ایسا انتظار ہے جیسے بوڑھی ماں بڑے عرصے سے اپنے جوان بیٹے کا انتظار کر رہی ہو. تو کیسے تیاریاں کرتی ہے، گھر سجاتی ہے، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی ہے، گلی سجاتی ہے، خاندان والوں کو دعوت دیتی ہے، جو بچے کو پسند ہوتا ہے اس کا اہتمام کرتی ہے۔ زانی گرامی چین سے سوتی نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتی، چونکہ اس کا عزیز بیٹا آنے والا ہے۔ تو اس کا عزیز بیٹا آ رہا ہے تو اتنا اہتمام ہو رہا ہے، ہمارا عزیز امام آنے والا ہے، ہمارا عزیز اور امام کا انتظار کیا ہے زانی گرامی؟ یہ کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ کام کریں کہ جو آ کر امام انجام دیں گے۔ امام کیا کریں گے؟ امام ظلم کا خاتمہ کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بس ہماری ڈیوٹی غیبت امام زمانہ میں کیا ہے؟ ظالم کی حمایت کرنا، مظلوم پر ہونے والے ظلم پر سکوت اختیار کرنا۔ نہیں ہے زانِ گرامی، یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ممبر سے اگر یمن کے مظلوموں کے لیے آواز نہ اٹھے تو ہم نے حق حسینیت ادا نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اب ممبر سے یمن کی بات کیوں کرتے ہو، فلسطین کی بات کیوں کرتے ہو، کشمیر کی بات کیوں کرتے ہو، اب مسنگ پرسنز کی بات کیوں کرتے ہو؟ بھائی مجلس حسین پڑھو۔ میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہزار گرامی مجلس عذاب وہ ہے، عزاداری سید الشہداء وہ ہے کہ جس میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں۔ آپ زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم؟ اے حسین، ہم ہر اس سے جنگ لڑیں گے جس نے آپ سے جنگ لڑی، اور ہر اس شخص سے دوستی کریں گے جس نے آپ سے دوستی کری، الی یوم القیامہ، قیامت تک ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے بھائی کہ ہولی، شمر اور یزید تو سن 61 ہجری میں ختم ہو گئے، مر گئے تھے، تو اب یہ جنگ کیسے جاری رکھو گے؟ شمر اور ہولی تو چلے گئے۔ تو جواب یہ ہے کہ الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک یہ جنگ لڑتا رہوں گا۔ یعنی ہر زمانے میں ہولی اور شمر جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یزید جیسی قوتیں پیدا ہوتی رہیں گی، اور حسین ابن علی کے پیروکار بھی ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور حق و باطل کا یہ معرکہ چلتا رہے گا۔ آج کے زمانے میں زان گرامی کون ہے یزیدی کردار کا حامل؟ کون سی قوت ایسی ہے؟ میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں بتا دوں زانِ گرامی، امریکہ ہے کہ جو یزیدی قوت ہے، یزیدی کردار کا حامل ہے۔ اور ابن زیاد کون ہے؟ آل زیاد، آل سعود، آل زیاد ہے، ابن زیاد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکم امریکہ دیتا ہے، ابن زیاد کمانڈ کرتا ہے، اور شمر اور خولی کون ہے؟ یہ داعش شمر اور خولی ہیں، یہ طالبان شمر و خولی ہیں، یہ سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی یہ شمر و خولی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں خنجر ہیں۔ امریکہ اور ابن زیاد کے کہنے پر، یزید کے کہنے پر، یہ حسین ابن علی کو ذبح کرتے ہیں، یہ علی اصغر کو تیر مارتے ہیں، یہ علی اکبر کے برچھی لگاتے ہیں، یہ زندانوں میں ڈالتے ہیں، یہ آل رسول کو، بے گناہوں کو اسیر کرتے ہیں، مسنگ کرتے ہیں۔ زانی گرامی یہ جنگ جاری ہے الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ۔ تو ہم یہ نہ سمجھے زانی گرامی کہ یہ جنگ ختم ہو گئی، تو اس ممبر سے اگر میں یہ چیزیں بیان نہیں کرتا تو میں نے اس ممبر کا حق ادا نہیں کیا۔ آج کے امام زمانہ کا دل تڑپتا نہیں ہوگا یمنیوں کے لیے؟ بولیے، کیا امام زمانہ کا دل مسنگ پرسنز کی فیملیز کے لیے تڑپتا نہیں ہوگا؟ پردہ غیب میں بیٹھ کر میرا امام، جب ماؤں کا دل تڑپتا ہے اپنے بچوں کے لیے جو 6-6 سال سے زندانوں میں، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مردہ ہیں، تو روایت میں کہ جتنا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ امام اپنی امت سے محبت کرتا ہے، تو امام تو تڑپ جاتے ہیں۔ تو زانی گرامی اس ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس میں نے آپ کو بہت زحمت دی، آج 8 محرم گزر گئے، آٹھ محرم حضرت امام حسین اس ہستی سے مخصوص ہے کہ جسے دنیا عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے. عباس کیا ہے؟ کون جانے عباس کیا ہے؟ عباس کی معرفت یا حسین رکھتے ہیں یا زینب معرفت رکھتی ہے؟ حضرداروں یہ عباس وہی ہستی ہے نا کہ جسے امیر المومنین نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگ کے لیا ہے، اللہ سے مانگ کے لیا کہ بارِ الٰہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا ساتھ دے سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے آخری وقت تھا، بستر شہادت پر تھے، ایک دفعہ اپنے گھر کے بچوں کو بلایا، امام حسن کو بلایا، سب کو بلایا لیکن عباس کو نہ بلایا. سب کے ہاتھ امام حسن نے مشتبہ کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ حسن یہ بچے تیرے حوالے. کمرے میں ایک کونے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. مولا عالم غشی سے بیدار ہو کے کہا کون رو رہا؟ کہا گیا ام البنین گریا کر رہی ہے. ام البنین رو رہی ہے؟ عزاداروں بس ایک دفعہ میرے مولا نے آنکھیں کھول کر ام البنین کو بلایا. کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں. کہا مولا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں ام البنین، کوئی غلطی نہیں ہو. کہا مولا آپ نے سب کو بلایا لیکن میرے عباس کو نہیں بلایا، لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی. کہا بات یہ نہیں ہے، بلاؤ میرے عباس کو. عباس آئے، حسین ابن علی کو بلایا. عباس کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس تو حسین کے حوالے اور حسین تو عباس کے حوالے. میرے شیر اس بات کو یاد رکھنا کہ جب نہر فرات پر پہنچ جاؤ نا، نہر فرات پر میرے شیر جب قبضہ کر لو نا، دیکھو حسین کے بچے پیاسے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو میرا شیر پانی پی لے. اللہ اکبر. یہ وصیت تھی میرے مولا امیر المومنین کی. بس وقت گزرتا چلا گیا گزرتا چلا گیا. عزاداروں اب وہ وقت بھی آ گیا جب بنی ہاشم کے جوانوں نے قربانی دے دی. ایک دفعہ عباس آئے اپنے مولا کی خدمت میں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے، مولا اس غلام کو بھی اب اس نے جہاد دے دیجیے. عزاداروں وہاں میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا، کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو. عزاداروں میرے مولا عباس نے فنظر الى یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. ایک دفعہ مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ عزادار بس میرے مولا نے کہا عباس جاؤ بچوں کی پیاس بجھاؤ، ہو سکے تو پانی کی کوئی سبیل کرو. عزاداروں بس عباس آئے، خیمہ سکینہ میں مشکیزہ مانگا، سکینہ نے مشکیزہ دیا. بس عباس نے علم سے باندھ کر ابجو لے کر چلے ہیں. 4000 افراد نہر فرات کے اوپر قابض تھے، علی کے شیر نے ایک ہی وار میں گھاٹ کو صاف کر دیا، گھوڑے کو پانی میں اتارا. اب ایک دفعہ چلوں میں پانی لیا، عزاداروں پینے کے لیے نہیں لیا تھا، دشمن کو بتلانے کے لیے لیا تھا کہ دیکھو آج فرات کے اوپر عباس کا قبضہ ہے اور یہ قبضہ ایک دن کا نہیں ہے، اب تا قیام قیامت عباس کا علم ہمیشہ نہر فرات پر لہراتا رہے گا. عزاداروں مشکیزہ پر کیا، نہر فرات سے باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، عباس کی صرف ایک آس ہے کسی طرح سے یہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے، بچوں تک پہنچ جائے۔ عزاداروں جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، مشکیزے کو بچاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک ملعون نے دائیں بازو پر وار کیا، بازو قلم ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، علی کے شیر کو پرواہ نہیں ہے، دایاں بازو قلم ہونے کے بعد بایاں بازو قلم ہوا، علی کے شیر کو پرواہ نہیں ہے، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا۔ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک تیر ستم آگے بڑھا، عزاداروں مشکیزے پہ لگا، مشکیزہ پارا پارا ہوا۔ ارے مشکیزہ پارا پارا نہیں ہوا، عباس کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں، عباس سر جھکا کر ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے نا، مجھے مومنین معاف کریں گے، ایک ملعون نے عباس کے سر پر گرز مارا۔ ارے گرز مارنا تھا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ مجھے کہنے دیجئے عزاداروں، جب کوئی سوار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو بازوؤں سے اپنے بدن کو تھامتا ہے، ارے جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا؟ عزاداروں آواز دی، مولا میری مدد کو آئیے۔ نہر فرات پر عباس ایڑیاں رگڑ رہا ہے، علی کا شیر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین نے کمر کو تھاما، آواز دی، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس تو کیا گیا، کمر حسین ٹوٹ گئی۔ آئے عباس کے پاس، دیکھا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ عباس کا سر مبارک اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ عزاداروں عباس، عباس کی وفا دیکھو، ایک دفعہ سر اٹھا کر زمین کربلا پہ رکھ دیا، سر اٹھا کر زمین کربلا پر رکھ دیا۔ عزاداروں حسین نے پیار سے سر مبارک عباس اٹھایا، پھر سے آغوش میں رکھا، عباس نے پھر زمین کربلا پہ رکھا۔ جب تیسری دفعہ تکرار ہوا، میرے مولا نے عباس سے کہا، عباس کیا تیرے مولا سے کوئی خطا ہو گئی، کیا بھائی سے ناراض ہو گئے؟ کہا، مولا میں یہ جسارت کہاں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ ارے کون ہوگا جو حسین کا سر اپنی آغوش میں رکھے گا؟ میں کہوں گا، عباس گھبراؤ نہیں، میرے مولا حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے نا، ایک دکھیاری ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا ہے، دامن پھیلا کر کہے گی، آ میرے پیارے حسین، آ میرے لاڈلے حسین۔ عزاداروں بس ایک دفعہ عباس نے وصیت کی، مولا میری آنکھ میں خون ہے، ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، آخری وقت میں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں بس میرے مولا نے خون صاف کیا، عباس نے مولا کی زیارت کی۔ بس عزاداروں ایک وصیت کی، مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کر جائیے گا، لاشا چھوڑا، علم اٹھایا۔ اب علم کو دور سے دیکھا سکینہ نے، سکینہ کی آواز بلند ہوئی، ارے بچوں کوزے لے کر آ جاؤ، میرا چچا آ رہا ہے۔ خوشیاں مچ گئی، ارے بچے ایک خیموں سے دوسرے خیمے، چچا پاس آ گئے، چچا پاس آ گئے۔ لیکن ہائے غضب ہو گیا، علم تو آیا، علم دھار نہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارگاہ ہماری سلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بیماران تشیع کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بارگاہ ہاتھ کے واسطہ محمد والے محمد کا مسنگ پرسنس کو رہائی نصیب فرمائے. بارگاہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اس عزداری کے وسیلے سے دنیا بھر میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ یمن بحرین عراق شام لبنان نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و احبان و شہدا میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا